कि अमेरिका में जो इंफरादी आजादी है और ये जो लिबर्टी है और हथियार रखने का हक जो है वो मजहबी तौर पे समझा जाता है कि ये हमें होना चाहिए। बैकग्राउंड जो अमरीकी माशरे का है उसमें इसको बहुत ही एक ऑनर दिया जाता है कि चूंकि हमें ये आइनी हक भी है कि हम असला रख सके अपने डिफेंस में। अच्छा, लेकिन अब इस चीज को इतनी इंतहा पे पहुंचा दिया है लॉबीज ने कि वो इस पे किसी भी किस्म का कोई भी जो मुमकिन चेक एंड बैलेंस हो सकता है वो रखने को तैयार नहीं है। जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है
जी।
वो इस वक्त मेरे ख्याल अमेरिका की सबसे जो मुमताज लॉबीज में से एक है जो सबसे ज्यादा रकम भी खर्च करते हैं, मेरे ख्याल मिलियंस ऑफ डॉलर, बल्कि कुछ सालों का मिला लिया जाए तो उनका बिलियंस का बजट है जो कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस के मेंबर्स को देते हैं, सेनेट में देते हैं, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड है, उसमें रिपब्लिकन यकीनन ज्यादा है लेकिन डेमोक्रेट्स को भी हैं, तो वो एक इंफरादी आजादी के तौर पर समझते हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि खुद वेस्टर्न सोसाइटीज में ये मैस शूटिंग बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई और उसके नतीजे मतलब पिछले साल एक ही साल में कुछ 300 से करीब वाकयात हुए हैं जिसमें 12,000 जो है लोग वो कत्ल किए गए हैं, और मैस शूटिंग से मुराद ये है कि जहां तीन या तीन से ज्यादा लोग एक ही वाकये में कत्ल हो जाए। तो फिर मुख्तलिफ सोसाइटी मतलब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक ही मैस शूटिंग के बाद गन कंट्रोल का एक रखा कानून बनाया कि इस पर चेक होना चाहिए कि गन कौन बंदूक या राइफल जो है वो उसकी क्या नौइयत है, जो मिलिट्री स्टाइल की राइफल है उनकी कतन ममानत कर दी जाए, जो उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए जो इन्हें खरीदना चाह रहा है इसमें पॉज किया जाए कि जब वो रिक्वेस्ट करे तो उसे एकदम नहीं सौदा मिले बल्कि उसमें एक दिन का या कुछ देर का वक्फा दिया जाए
जी, तो और पस मंजर को भी वो कहते हैं जांच पड़ताल की जाए,
कम हुआ है
जी। और ये भी कहा
गया लेकिन अभी ये बात नहीं हो रही, तो सिविल सोसाइटी का फर्ज है, आपने जो बिल्कुल सही कहा कि सिविल सोसाइटी को उन लोगों को फिर मुंतखब करना चाहिए जो कहें कि अमेरिकन मुआशरे की सेफ्टी के लिए गन कंट्रोल के में एक जो रीजनेबल कॉमन सेंस लॉज है वो मंजूर होने चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऑरलैंडो फ्लोरिडा की कुछ बात करते हैं, वहाँ पे 49 अफराद को फायरिंग करके हलाक करने वाले मुसल्ला शख्स उमर मतीन ने इस साने के दौरान एमरजेंसी हुकाम के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगु की, उसके कुछ हिस्से मंजरेआम पर भी आए। इसके बारे में दो तरह से बात की जाती है, एक तरफ तो ये कहा जाता है जब उसकी ज़हनी हालत के बारे में बताया जाता है हमलावर की तो कहा जाता है कि वो ज़हनी इस्तेहकाम उसको नहीं था या दम इस्तेहकाम का शिकार था, और दूसरी तरफ ये कि उसके अंदर बहुत गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि इतनी मुनज़्ज़म तौर पर जो बंदा कार्रवाई कर सकता है वो ज़हनी तौर पर कैसे चैलेंज उसको हो सकता है। तो आप ये बताइए, आप कम्युनिटी में भरपूर अंदाज में कोशिशें करते आ रहे हैं, अमेरिका जैसे मुतनव्वे माशरों में ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ़ राय सामने आता है, इश्तियाल भी एक दूसरे को हो सकता है, गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन मुसलमान नौजवानों में एक दूसरे को कबूल करने और इख्तलाफात को एक तस्लीम करने के लिए पुरअमन तौर पर किस तरह से सब्र व तहम्मुल का रवैया अपनाने के लिए अब क्या इकदाम किए जा रहे हैं, किस तरह से आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि आप इस सिलसिले में बे इंतहा फ़ाल हैं।
देखें वो तो इतनी ज्यादा मुनज़्ज़म कोशिशें हैं, तकरीबन मेरा ख्याल अमेरिका में तो हर मस्जिद में हर ऑर्गेनाइजेशन में जो यूथ के साथ बात ही यही होती है, और अमेरिकन माशरे का एक स्टाइल भी जो है वो टॉलरेंस का ज्यादा है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का ज्यादा है, और यूथ ये सीख भी रहे हैं। अच्छा, अब ये जो वाकया हुआ उसमें इन सारे ही जो है ना मुमकिन इम्कान जो है ना उस पर बात हो सकती है और वो हो भी सकते हैं। मसलन ये कि वो एक इंफरादी फेल था, मसलन ये कि वो कोई बाहर से किसी ग्रुप ने उसको इंस्टिगेट किया, मसलन ये कि उसका दिमागी तवाजन या जो भी वो था, या देखे ना एक और जो कॉन्सिडेंस हुआ जो ये मैं आप उसके छाने के बाद कई हम महफलों में और मजालिस में हम शरीक हुए हैं, आज भी यहाँ हमारे फ्रेडरिक में मस्जिद में पब्लिक ऑफिशियल के साथ भी मीटिंग है, एक बहुत ही अजीबो गरीब जो कॉन्सिडेंस है वो उसकी समझ में नहीं आ रही। मतलब आप देखें उससे पिछला हफ्ता मोहम्मद अली का जनाजा था और पूरे अमेरिका में इस्लाम के लिहाज से मुसलमानों के लिहाज से जो बेहतरीन पीआर का जो मेरा ख्याल सितंबर 11 के बाद एक अगर हफ्ता हम करार दे सकते हैं तो मोहम्मद अली बॉक्सर की वफात और उसका जनाजा और उसमें सारे इंटरफेथ और हर तरह के पॉलिटिशियन की शिरकत जो है वो बहुत ही नुमाया मुकाम रखती है, और सडनली ये वाकया होता है और उसके बाद पूरी फजा जो है दोबारा मुसलमानों के बारे में जहर आलूद हो जाती है
जी।
तो ये जो कॉन्सिडेंस है ये भी लोगों की नजरों से जो है वो छुप नहीं रहा। तो ये सारे जो सवालात हैं ये इसका जवाब तो अब जो है FBI देगी, तहकीकाती एजेंसीज देंगी, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है पुराने जमाने में एफ्रो अमेरिकन के खिलाफ और कम्युनिज्म के खिलाफ इन एजेंसीज का ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत अच्छा नहीं है, اور اس میں بہت لٹریچر آ چکا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جب والدین, خاص طور پر مسلمان کمیونٹی کے بارے میں, چونکہ اس وقت بات انہیں کے بارے میں ہو رہی ہے, کس وقت والدین کو ہوشیار ہونا چاہیے یا کسی طرح سے تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے ان کے کہ ان کا بچہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو رہا ہے, کیا علامتیں ہوتی ہیں اس کی؟
مطلب میرا خیال ہے, دیکھیں اگر تو بچہ جو ہے اوپن ٹرانسپیرنٹ قسم کی یوتھ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے اور اس کے انوالو ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ بھی یا یوتھ گروپ میں بھی کالج میں بھی, تو وہ زیادہ ایک مناسب راستہ ہے. کیونکہ بے شمار یوتھ کلب ہو رہے ہیں, اکنا کے ینگ مسلم ہیں, ہزاروں لوگ اس کی کانفرنس میں آتے ہیں, وہ حلقہ کرتے ہیں, نیبر نیٹ کرتے ہیں, اسٹڈی سرکل کرتے ہیں, اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں کلاسز ہوتی ہیں. لیکن جہاں کوئی بچہ بالکل تنہا پسند ہو رہا ہے, ریئیکشنری ہو رہا ہے, تو میرا خیال والدین کو فکر کرنی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. اگر وہ یا تو اسے کوئی بولی, مطلب اسکول میں اس کو بڑا کوئی پرابلم پیش ہے, اس کے خلاف کوئی لوگ باتیں کر رہے ہیں اور وہ ریئیکشن میں آ رہا ہے, یا اس کا کوئی کنیکشن کیا ہو رہا ہے. تو اگر جو بھی بچہ کو بہت ہی تنہائی پسند اور بہت ہی ریئیکشن میں رد عمل کا شکار ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں میرا خیال ہے والدین کو, اساتذہ کو, اور اگر مسجد سے تعلق ہے تو مسجد کے لوگوں کو بھی ضرور فکر کرنی چاہیے.
تو لیکن ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں ایسے بچوں کو جو اس طرف آمادہ ہو رہے ہوں, خاص طور پر اب جبکہ سوشل میڈیا میں بھی داعش کے بارے میں ایک رپورٹ میں دیکھ رہی تھی کہ خاص طور پر وہ نوجوانوں کو اپنا ہدف بنا رہا ہے, اور بہت ساری رپورٹوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے اس آنے والے کل کو محفوظ کر رہے ہیں داعش کے لوگ جو ہیں, تاکہ اگر اس نسل کے بعد جو آنے والی نسل بھی ہے وہ بھی انتہا پسندی کا شکار ہو. تو اس ساری چیزوں کو, جبکہ کتنا کھلا معاشرہ ہے, کھلا سارا ماحول ہوتا ہے جس میں سوشل میڈیا تک بے دریغ رسائی بھی ہے لوگوں کی, تو ایسی صورت میں ایسے بچوں کو اس ساری جلغار سے بچانے کے لیے کس طرح کے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے, والدین کو کیا کرنا چاہیے؟
والدین کو تو دیکھیں نا, والدین کو تو کوشش کرنی چاہیے جو کمیونیکیٹ کریں. دیکھیں جو جہاں پہ بھی والدین اپنے بچوں سے بات چیت نہیں کریں گے, اوپنلی ہر موضوع پہ ڈسکشن نہیں کریں گے, تو وہ اب بچوں کو کسی بھی رو میں بحث بھیج سکتے ہیں. اور دیکھیں دوسری ملک کی جو فضا ہے, جو مطلب اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, وہ تو خود داعش کا کام کر رہے ہیں, بڑے اچھے ایجنٹ کا, کہ وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ مسلمان یوتھ جو ہے اور ریئیکشن کا شکار ہوں. کبھی کہتے ہیں بین کر دیں, کبھی کہتے ہیں جناب یہ کر دیں, کبھی مسجدوں کے خلاف, کبھی مسلمانوں کی امیگریشن کے خلاف, کہیں کبھی کوئی چیز, کبھی کوئی چیز, تو وہ تو اور ریئیکشن پیدا کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو ہر طرح کی افواہیں ہیں, ہر طرح کا انہیں رتب و یابس جسے کہتے ہیں وہ ہے کہ بھائی داعش جو ہے امریکہ نے کریٹ کیا ہے, اسرائیل نے کیا ہے, سعودی عرب نے کیا ہے, داعش کا یہ ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, سب چیزیں ہو رہی ہیں. پھر پلس یہ ہے کہ ایف بی آئی اپنے ایجنٹ کے ذریعے, انفارمر کے ذریعے بھی یوتھ کو ٹریپ کر رہے ہیں. انٹریپمنٹ تو سپریم کورٹ نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہوا ہے ایک بدقسمتی سے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس لیے والدین کو تو بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے. جو آرگنائزر ہیں آرگنائزیشن کے, چھوٹے گروپ ہوں یا نیشنل, ان کو بھی ویجیلنٹ رہنا چاہیے, مساجد کو بھی رہنا چاہیے کہ وہ یوتھ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, یوتھ کو علیحدہ نہیں چھوڑیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ یوتھ کو پیچھے رکھیں اور اڈلٹس ہی سب کچھ کر رہے ہیں, وہ بھی فرسٹ جنریشن امیگرینٹ, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. یوتھ کو لیڈرشپ میں لائیں, یوتھ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, یوتھ کو ذمہ دار بنائیں, اور ان سارے معاملات کا جو مسلمانوں کے ہو رہے ہیں, تو اس لحاظ سے وہ زیادہ بہتر نمائندگی کر سکیں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری, ایک انتہائی ممتاز نام عالم ہیں, اور اس کے علاوہ اس ہمارے ان پروگراموں میں ان سارے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں, اکنا یعنی اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے صدر بھی رہ چکے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری پھر بھی بات ہوگی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, کچھ تھوڑا مشرق وسطی کے بارے میں بات کرتے ہیں. کل سے بہت ساری خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, جس میں ایران کے سرکاری ادارے ارنا کی طرف سے خبر دی گئی کہ ایران کی انٹیلیجنس کی وزارت کے حوالے سے بتایا گیا کہ دارالحکومت تہران اور دوسرے شہروں میں نشانہ بنانے کے لیے ایک سب سے بڑے دہشت گرد منصوبے کو, یہ لفظ وہاں پہ استعمال کیا گیا, کو ناکام بنا دیا گیا ہے. اب ایران کی صورتحال یہ ہے کہ شام اور عراق میں وہ داعش کے خلاف برسرے پیکار ہے, اور 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں کچھ ایسے حملے یا ایسی کاروائیاں عام طور پر نہیں دیکھی گئیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, لنڈن میں موجود ہیں سنگین شاہ صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں, اور منظر وسیم صاحب سے. تو السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
ابھی سنگین شاہ صاحب آپ نے میرا یہ سوال سنا، تو اس میں میرا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ایران میں ہوئی اور بہت ساری یہ دہشت گردی کا کہ بڑے ایک واقعے کو ہونے سے روک دیا گیا یا واقعات کو ہونے سے روک دیا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش یا اس سے جو کوئی منسلک کے انتہا پسند گروپ جو ہے وہ ایران کی دوسرے ملکوں میں کی جانے والی کاروائیوں کو دیکھتے ہوئے رد عمل کے طور پر ایسی کاروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی کرا تھا، اور کیا ایران ان کے ہدف پہ تھا؟ کیا اس طرح سے کو دیکھا جا سکتا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل بھی ہیں؟
معافی چاہتا ہوں، آپ کی آواز ذرا کٹ کٹ کر آ رہی تھی، اگر آپ مہربانی کر کے اپنا سوال دوبارہ دہرا دیں، مختصر دہرا دیں، مجھے کچھ سمجھ آ گئی ہے، مختصر ذرا دہرا دیجیے پلیز.
ایران کے دہشت گرد حملوں کے بارے میں جی بات میں کر رہی تھی کہ کل ان کو ایران کے سرکاری خبر ادارے نے بھی بتایا کہ کچھ حملے، ایسے حملے کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی جو تہران اور دوسرے علاقوں میں، شہروں میں کیے جانے تھے، تو ان کو ناکام بنا دیا گیا ہے. تو تناظر یہ ہے اس وقت کہ ایران جو ہے شام میں اور عراق میں داعش کے جنگجوؤں کے خلاف برسر پیکار بھی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حملوں کو ہم اسی داعش کی طرف سے رد عمل کے طور پر دیکھنا چاہیے یا اس کے کچھ اور محرکات بھی ہو سکتے ہیں؟
جہاں تک حملوں کا تعلق ہے، اس میں اسموکنگ گن کبھی بھی، یہ کلینڈسٹائن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، خفیہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان میں اسموکنگ گن ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی. جہاں تک یہ اگر کوئی گروپ کسی حملے کی ذمہ داری قبول بھی کر لے اور وہ کہہ بھی لے کہ ہاں یہ حملہ ہم نے کیا ہے، اس میں بھی کافی حد تک اکثر یہ عوامل ایسے شامل ہوتے ہیں جو کہ حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہوتے. اکثر یہ کارروائی کسی اور گروپ نے کی ہوتی ہے اور اس کا ذمہ واری کوئی اور گروپ وصول کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک گروپ دوسرے گروپ کو سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی کارروائی کر لے تاکہ اس کی ذمہ واری وہ کسی اور ملک میں بیٹھے کوئی قبول کر سکے، اور اس کے بدلے میں وہ ان کو کچھ اور امداد فراہم کرتے ہیں. تو اس قسم کی کارروائیوں کا ڈائریکٹ کوئی سرغنہ نکالنا یا کسی ایسے گروپ کا پتہ لگانا نہایت مشکل ہے. ہاں ہم جو ہیں اسپیکولیشنس کر سکتے ہیں کہ اسپیکولیشنس کے مطابق یہ کس نے کیا ہوگا. جہاں تک ابھی ہم دیکھیں قریبی دنوں میں، ابھی شاید آپ اس موضوع پہ دوبارہ خود بھی آئیں کہ جو بحرین میں ایک ایرانی یا ایک شیعہ عالم جو ہیں، ان کی جو سٹیزن شپ ہے، ان کی شہریت کو جو ضبط کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے بدلے میں ایران کے جو قسیم سلیمانی جو ہیں قدس فورس کے سربراہ جو ہیں، انہوں نے بہت سخت بیان دیا ہے بحرین کے خلاف. اس وقت اگر دیکھیں
تو اس کے لیے میرا پھر سوال بھی ساتھ ہی لے لیں، کیونکہ میرا یہی اگلا سوال بھی تھا، تو اس کے بارے میں جواب پھر دیتے چلیے کہ بحرین کی طرف سے جو اقدام کیا گیا، انہوں نے بڑا سخت، ایران نے اس کے بارے میں پاسداران انقلاب کی وجہ سے سخت بیان آیا ہے کہ شہریت منسوخ نہیں کی جا سکتی، اور اس سلسلے میں امریکہ کے محکمہ خارجہ نے بھی اس بات کے پر بھرپور تشویش کا اظہار کیا ہے. انسانی حقوق کی جو بین الاقوامی تنظیم ہے ہیومن رائٹس واچ، اس معاملے پر اس کی طرف سے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. آپ اب یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ دنوں بھی ایسا ہی ایک واقعہ آیا تھا جب کہ ایران کے نہیں لیکن شیعہ ایک عالم کو سعودی عرب میں پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی، اور اس کے بعد بہت ہنگامہ ہوا اور سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بے حد خراب ہو گئے. اب اس واقعے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بحرین اور ایران کی صورتحال بھی اسی طرف جاتی نظر آتی ہے، کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
جہاں تک بحرین اور ایران کی صورتحال تھی تو کافی عرصے سے خراب تھی. جہاں بحرین میں تو اگر شاید آپ کے سامعین کو معلوم ہو یا نہ ہو، وہ کافی عرصے سے پاکستان سے ریٹائرڈ شدہ فوجی اور پولیس والے اہلکاروں کو بھرتی کر کے لا کے ان کو بحرین میں جو فسادات مظاہرے ہو رہے تھے، ان کے مظاہرین کو دور رکھنے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا تھا. جہاں تک سعودی عرب اور بحرین اور ان ملکوں کا تعلق ہے، اس میں کافی حد تک بہت بڑی شیعہ آبادی رہتی ہے، اور بعض ممالک جیسے کہ عراق میں اگر ہم دیکھیں، بہت عرصے تک ایک میجورٹی کے اوپر، شیعہ میجورٹی کے اوپر سنی مائنورٹی نے حکومت کی تھی. تو ان ممالک کے بیچ میں، ان ممالک کے سربراہوں کے دلوں میں یہ کافی حد تک خوف موجود رہتا ہے کہ کیا عناصر جو ان میں، یہ شیعہ عوام جن میں موجود ہیں، یہ ایران کی انسٹیگیشن کا نشانہ نہ بن سکیں. ایک ایران کے وزیر خارجہ نے پچھلے دنوں میں ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ سارے بڑے دارالخلافہ جو اس خطے میں ہیں، وہ سارے میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان قسم کے بیانوں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف پہ یہ امید ہے کہ وہ ان ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں، شیعہ آبادی کے ذریعے ایران کی یہ امید ہے، اور گلف کے جو دیگر ممالک ہیں ان کا یہ خوف ہے کہ ایران ہمارے ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے شیعوں کو ورغلا کر. اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اب اگر ایران میں کہیں پہ ٹیررزم ہوتی ہے یا پھر سیریا میں کوئی گروپ جو ہیں ان کو کوئی امداد ملتی ہے، تو اس سے، اس طرح سے ایک تناظر میں اگر ہم سرکمسٹانشلی دیکھیں، تو اس سے کافی صاف ظاہر ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ایک اور دوسرے ملک میں استعمال کیے جا رہے ہیں. اور جیسے کہ اگر ہم دیکھیں یمن میں جو کہ حوثی ملیشیا ہیں، اس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کو ایران کی طرف سے اسلحہ مل رہا ہے اور ان کو تکنیکی امداد یا ایٹ لیسٹ ملٹری ایڈوائز ان کو مل رہی ہے، جس کے ابھی تک کوئی شواہد نہیں آئے سامنے، مگر یہ کہنے میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک یہ گلف کا تعلق ہے، یہ شیعہ اور سنی دو سفیئرز میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران میں موجود شیعہ جو ہیں وہ اپنے ایران کی حکومت سے اتنے خوش نہیں ہیں، مگر جو ایران سے باہر جو شیعہ ہیں وہ ایران کو ایک رہبر کی صورت سے دیکھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ حقوق کی پاسداری جو ہوگی وہ ایران کی حکومت کرے گی۔
شکریہ سنگین شاہ صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ منظر وسیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ منظر صاحب، آپ سے ہم بات کرتے ہیں، شام میں بشار الاسد کے افواج کے خلاف فضائی حملوں پر 51 سفارتکاروں کی طرف سے زور دیا گیا ہے، یہ ایک بیان کی صورت میں سامنے آیا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ نے بھی اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آپ کے خیال میں اس بیان سے قطع نظر، آپ کے خیال میں اس وقت شام کے اندر جو بحران کی ایک صورت نظر آتی ہے، اور وہاں پر صدر بشار الاسد کی فوجوں کے خلاف جو فضائی حملے ہیں، وہ ایک مثبت اقدام آپ سمجھتے ہیں ثابت ہو سکتے ہیں، یا کہ پھر اس بحران میں مزید اضافہ ہوگا؟
جی، جس طرح کہ کئی انٹرنیشنل لیڈرز نے یہ سٹیٹمنٹ دی بھی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے لیے کہ آپشن کیا ہے، تو آپشن پہ بشار الاسد ہی نظر آتے ہیں جو کہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں اس ملک میں۔ جہاں تک ان اٹیکس کا تعلق ہے، تو وہ سلولی اپنی جو ہے پوزیشن کو سٹرونگ کر رہے ہیں ہر شہر کے اندر، اور کیونکہ یہ ان کو ایک ونڈو آف اپرچونیٹی ملی تھی تو وہ اس کو اویل پرابلی کر رہے ہیں کہ ایئر اسٹرائکس کی وجہ سے وہ سوپن کر دیتے ہیں ایریا، اور پھر وہاں پر ان کی ملٹری آ کے تو شیعہ جو ہیں ملیشیاز ان کے ساتھ مل کے وہ کنٹرول کر لیتی ہیں۔ یہ ایک سیریا کے حساب سے دیکھتے ہیں، سیرین گورنمنٹ کے حساب سے تو یہ پازیٹیو چیز آتی ہے، لیکن اگر آپ اوور آل سیریا کے سینریو میں دیکھتے ہیں، جب تک کہ پولیٹیکل اس کا سیٹلمنٹ نہیں ہوتا، جس طرح کہ پوٹن نے ایک دو دن پہلے ان کی امریکہ جو پروپوزل تھی اس کو ایکسیپٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر پروپوزل ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی بیچ میں تھوڑا سا انکلوڈ کیا جائے پاور شیئرنگ کے اندر سیریا میں، اگر ایسا کریں گے تو کافی بہتر رہے گا، اور اگر نہیں کریں گے، جس طرح کی تھوڑی سی اسٹیبلنس شروع میں دکھا رہے تھے بشار الاسد، لیکن اب جس طرح پوتین کا بیان تھا دو دن پہلے کہ بشار الاسد بھی اس کے اوپر راضی ہیں کہ وہ پاور شیئرنگ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کر پائیں گے، اب اگر یہ کہنے کی بات ہے، لیکن جب آن گراؤنڈ ریالٹی جب تک کہ یہ اس کو ریئلائز نہیں ہوتا، تو تب تک آگے چلنے کا سچویشن ایسی رہے گی کہ بیچ میں تین چار ڈفرینٹ فیکشن ہیں جو کہ لڑ رہے ہیں، اور ایک اگر فیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے تو باقی جو ہیں وہ ایک ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو پھر ویکن کر دیں، تو یہ ایک گیم چل رہی ہے جس میں کہ ایک دوسرے کوئی بھی جیتنے کے قابل نہیں ہوتا، اور میرے خیال میں اگر یہ اس طرح کی امریکہ کی اور روس کی جو بیچ میں ایک کمپرومائز ایک بن گیا ہے آگے چلنے کے لیے سیریا میں، اور اگر بشار الاسد بھی ساتھ ان کے مل جاتے ہیں تو ریلیٹیولی بہتر سینیریو بن جائے گا کہ آپ داعش کو ہینڈل کر پائیں گے، لیکن اگین اس کے اندر بھی اور جس طرح سعودی عرب کی جو ہے ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں، اور ٹرکی کے بھی ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں، تو کافی مشکل ہے کہ کم سے کوئی سیٹلمنٹ ہو پائے۔
پیچیدہ صورتحال ہے، چلے اسی بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ سنگین شاہ صاحب، آپ بتائیے گا، شام کے لیے اقیام امن کے جس روڈ میپ کو تیار کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں، اب ان کے بارے میں کوئی زیادہ خبر سامنے نہیں آتی۔ جنیوا میں کافی دن اپوزیشن بھی بیٹھی رہی، حکومت کے نمائندے بھی موجود رہے، لیکن کسی طرح کی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ پھر جو روڈ میپ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک سال کے اندر اندر انتخاب بھی ہو جائیں اور لوگوں مل کے ایک قومی متحد حکومت بنائے جا سکے، ان ساری چیزوں کی طرف کوئی خاص پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ اب یہ بتائیے گا کہ امریکہ اور بڑی طاقتوں کی وجہ کی طرف سے مذاکرات یا کسی تصفیے کا کوئی امکان اس وقت بھی اب نظر آتا ہے، جیسا کہ پچھلے دنوں کافی واضح طور پر سامنے آ رہا تھا؟
بہت شکریہ سوال کا۔ دیکھیں کہ میں آپ کے سوال کے جواب سے ایک چھوٹی سی تکنیکی چیز واضح کرتا چلوں۔ جب دو ملکوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے تو ان کے بیچ میں صلح کروانا نہایت آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہم دونوں ملکوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ صلح کے بعد دونوں ملکوں کی فوجیں اپنی اپنی سرحدوں کے پار چلی جائیں گی اور اپنی اپنی حکومتوں کے نیچے رہیں گی۔ جس ملک کی فوج واپس آتی ہیرو کا کی طرح اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور وہ مجاہدین اور شہداء ہوتے ہیں۔ جب سول وار ہوتی ہے تو پھر جو ہارنے والا ہوتا ہے اس کو پھر ملک چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، کیونکہ جو جیت جاتا ہے وہ پھر ملک اسی کا ہوتا ہے، ہارنے والا پھر باغی ہوتا ہے، وہ شہید یا غازی نہیں بن سکتا۔ اب جو سیریا کی بات ہے، یہاں پہ سول وار ہو رہی ہے، اور سول وار میں اب جو فری سیرین آرمی ہے ہیں وہ اس بات کو سوچیں گے کہ اگر ہم نے معاہدہ کیا تو ہمارے پاس وہ کون سی سیفٹی اور سیکیورٹی کے پیرامیٹرز انہوں نے رکھے ہیں کہ جس کے بعد ہمارے ساتھ باغیوں کی طرح کا سلوک نہیں کرے گی بشار الاسد کی حکومت. اس کے لیے انہوں نے ایک تیار کیا تھا جس میں مائنس بشار الاسد مائنس ون فارمولا تھا. وہ مائنس ون فارمولا جو تھا وہ نہ ایران کو پسند تھا اور روس جو تھا کسی حد تک مائنس ون فارمولے پر کام کر سکتا تھا, مگر اس کے بعد بتدریج, جیسے کہ آپ کے دیگر شریکار نے بھی کہا کہ بتدریج بشار الاسد کی حالت جو تھی وہ مضبوط ہوتی گئی. اب روس کے لیے یہ وائبل نہیں ہے کہ وہ ایک قوی ایکٹر کو میدان سے ہٹانے کی بات کرے. جہاں تک پاور شیئرنگ کی بات ہے, پاور شیئرنگ تو اگر ہم دیکھیں تو کسی حد تک اگر کوئی پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولا کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا فری سیرین آرمی اور اس طرح کے ریلیٹڈ جو گروپ ہیں اور سیریا کی حکومت کے بیچ میں. ان دو فریقوں کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سیریا میں ایک بہت بڑا ایسا فریق ہے نہ جو کہ فری سیرین آرمی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے, نہ سیریا کے ساتھ بات کرنے کے سیریا کی حکومت کے ساتھ بات تیار ہے, نہ وہ سیریا کی ملک کو مانتا ہے جو کہ آئی ایس ہو گیا یا القاعدہ کا جو گروپ ہیں ان کی جو میں بات کر رہا ہوں.
جی بھائی, اسی پیچیدہ ساری صورتحال, کیونکہ اس کے بارے میں ہم اپنے سننے والوں کو بہت بتاتے رہے ہیں کہ شام کی صورتحال اس وجہ سے بہت زیادہ الگ ہے کہ وہاں پر بہت سارے گروپ جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں, کچھ آپس میں لڑ رہے ہیں, کچھ حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں, کچھ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں, اس طرح بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح کا, اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ روس بھی وہاں پر ہے, ایران بھی وہاں پر ہے, امریکہ بھی اور امریکہ کے تحت اتحاد بھی, سارے کے سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں, کسی طرح کا کوئی تصفیہ ممکن ہے؟
جی, تصویر اگر جہاں تک جنگ کی بات ہے, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا کیا یہ بمبارمنٹ سے, یہ ایریل بمبارمنٹ جو ہوتی ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا. ایریل بمبارمنٹ سے ملٹری جو ہے اس کی اسٹریٹجک ویلیو جو اس کی صرف اتنی ہے کہ آپ اپنی اپوزیشن کو نرم کر سکتے ہیں, آپ اپنی اپوزیشن زور کر سکتے ہیں, آپ کو آخر میں اپنی فوجیں بھیجوانا ہوں گی, آپ کو آن گراؤنڈ بوٹس مہیا کرنے ہوں گے جو کہ وہاں پہ علاقے کو پکڑ سکیں. جب تک جو مغرب ہے یا مغربی طاقتیں ہیں, حکومت ہیں, جب تک وہ اپنی سپاہی آن گراؤنڈ پہ نہیں بھیجیں گی اس وقت تک یہ حالات نہیں بدلیں گے. جہاں تک بشار الاسد کا تعلق ہے اور ایران کا تعلق ہے, ایران نے بشار الاسد کو حزب اللہ اویلیبل کر کے دی ہوئی ہے اور حزب اللہ جو ہے وہ زمین کے اوپر بوٹ آن گراؤنڈ کی طرح کام کر رہی ہے, اور روس اور سیریا کی جو حکومت ہے وہ ایریل بمبارمنٹ سے زیادہ کام کرتے ہیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو ملٹرلی تو جو ایک نیکسس ہے ایران رشیا اور سیریا کا اور حزب اللہ کا, یہ نیکسس تو ہے جیتا ہوا نظر آ رہا ہے ملٹرلی. مگر اب اس کے باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی یہ گروپ جو ہے کافی حد تک آئسولیٹڈ ہیں اور انٹرنیشنلی ریکگنیشن اس گروپ کو نہیں مل رہی. تو انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے ان کو معاہدے کے لیے کسی معاہدے کی ٹیبل پر آنا ہوگا جلد یا بد دیر. تو بجائے معاہدے کی اس میں اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہ نظر آئے. میں نے آپ کے اس سے پہلے تین گروپ کا بتایا تھا, ایک تو سیرین آرمی ہو, سیرین گورنمنٹ ہو گئی, سیرین آرمی ہو گئی, اور اس کے بعد آئی ایس وغیرہ ہو گئی. اس کے بعد ایک چوتھا گروپ بھی آتا ہے جیسے کہ کرد ہو گئے. ان کا اس ساری جنگ میں کوئی ڈائریکٹ سیریا میں تو کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے, مگر وہ حالات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ان کی حالات سے فائدہ اٹھانے سے اور ان کی طاقتور ہونے سے پھر ترکی جو ہے اس کو لا کا یہ ہو گیا ہے کہ کہیں اس کے اندر جو موجود ترکوں کی جو موومنٹ ہے وہ طاقتور ہو جائے گی, اس کی اپنی انٹرنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. تو اس میں
کئی پیچیدگیاں شامل ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. برطانیہ کی یورپی یونین کی رکنیت قائم رکھنے یا اس سے الگ ہونے کے لیے 23 جون کو ریفرینڈم کرایا جا رہا ہے, آج کچھ اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں. امن صاحب, یہ فرمائیے گا کہ تازہ ترین اعداد و شمار سے تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے برطانیہ کو جو یورپی یونین سے الگ کرنے پر بہت زور دے رہے تھے لوگ, لیکن اب اس طرف کچھ تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے اور رائے ہامہ اس سلسلے میں ہموار ہو رہی ہے کہ برطانیہ یہ اس یورپی یونین کی اپنی رکنیت کو قائم رکھے. حال ہی میں برطانوی قانون ساز جو کوکس کا قتل بھی ہوا اور اس کے محرکات کے تانے بانے بھی اسی چیز کے ساتھ جوڑے جاتے رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اصل صورتحال کیا ہے؟ آپ لندن میں بیٹھے ہیں, برطانوی عوام یورپی یونین میں رکنیت کے حوالے سے اب کس طرح سوچتے ہیں؟ آپ کے ہاں کے جو لوکل رائے عامہ کے جائزے ہیں ان کے مطابق صورتحال کو کس طرف بڑھتا دیکھتے ہیں؟
جی, سب سے پہلے تو برطانیہ کے اندر واقعی کافی پوری قوم جو ہے کافی ٹینس ہے, اور جو ابھی قتل ہوا جو کوکس کا, تو اس کی وجہ سے यहाँ पर ना लोगों का माइंड सेट बहुत चेंज हुआ, क्योंकि वो जो थी वो सपोर्ट कर रही थी रिमेन ग्रुप को, और रिमेन ग्रुप जो है वो पहले पॉइंट्स के अंदर काफी नीचे चला गया था, लेकिन आज कुछ खबर आई है कि वो पॉजिटिव साइड पे उनका ट्रेंड चेंज हुआ है उसके बाद। ओवरऑल यहाँ पर लंदन के, और अगर हम बरतानिया में देखते हैं तो बड़े शहरों में और स्पेशली लंदन की जो है डेमोग्राफी वो डिफरेंट है बाकी सिटीज में से। यहाँ पर बहुत से मुल्कों से लोग आके रह रहे हैं, इवन जर्मन, फ्रेंच हैं, इटालियंस हैं, स्पेनिश हैं, और बहुत से लोग आके इधर काम करते हैं। अब अगर ये यूरोपियन यूनियन छोड़ जाते हैं तो उन सबको यहाँ पर बरतानी लॉ के अंदर वीजा लेने पड़ेंगे, और वीजा लेने का यहाँ इतना स्ट्रिक्ट है
अदरवाइज वर्किंग
वीजा की उनकी सैलरी एक सर्टन लाइक 30,000 के 36,000 के करीब सैलरी मिनिमम होनी चाहिए तब उनको वीजा मिल सकता है। 36,000 जो यहाँ पर स्टूडेंट्स और इस तरह के लोग आके काम करते हैं बड़े इन्हीं मगरबी ममालिक में से, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो काफी परेशान थे सभी के निकल के शायद जाना पड़ेगा और क्या होगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिवली अगर रिमेन ग्रुप जीतता है तो बरतानिया जो है वो काफी बेहतर फील करेगा, और डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ा है वो एक उनके जो कॉक्स के मर्डर से। यहाँ पर जो है माइंड सेट चेंज हुआ, जिस तरह एक सोते ही कॉम एकदम से जाग उठी कि ये क्या हो रहा है। तो काफी मेरे ख्याल में के एक्सपेक्टेड ये है कि बहुत थिन मार्जिन से ही सही, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये अब है इस वक्त अगर कोई और बड़ा वाकया ना हो गया तो
रुकनियत को बरकरार रखने के लिए वोट दिया जाएगा। अच्छा चलिए, ये संगीन शाह साहब से पूछते हैं, और मंजू साहब आपसे भी और एक सवाल मुझे करना है। संगीन शाह साहब, आलमी सतह पर ये रुझान पाया जाता है, ज़ाहिर है कि इसकी कई वजूहात हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों के यूरोपीय यूनियन के साथ जो माहदे हैं, अगर बरतानिया उनसे अलग हो जाता है तो फिर उनको उन माहदों को इनफरादी सतह पर करना पड़ेगा, इस तरह के कई और टेक्निकल मसले भी इस बात में शामिल हैं, तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, वजाहत करेंगे इसके हमारे सुनने वालों के लिए कि आलमी सतह पर यह रुझान क्यों नज़र आता है कि यूरोपीय यूनियन में ही बरतानिया को रहना चाहिए?
जहाँ तक आलमी सतह का रुझान है उसमें ऐसा है कि दूसरे ममालिक की जो बड़ी कंपनियां हैं और उनके जो बिजनेसेस हैं उनका उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बरतानिया में, और जब किसी बड़े बिजनेस का वेस्टेड इंटरेस्ट बरतानिया में हो उनको ओपन बॉर्डर्स से ये फ़ायदा होता है कि ब्यूरोक्रेसी कम होती है, जो कारोबार और तजारत के ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स उनको नहीं देना पड़ता, और इस तरह से उनके कारोबार करने में आसानी होती है। तो इसलिए जो अमेरिका हो गया या बाकी दीगर बड़े ममालिक हो गए जो कि इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि बरतानिया यूरोपियन यूनियन के में शामिल रहे, वो इसलिए कि ऊपर अमेरिका के जो बड़े कारोबार हैं यहाँ पे बरतानिया में हो रहे हैं उन कारोबारों को इसमें फ़ायदा है कि वो बरतानिया यूरोपियन यूनियन में शामिल रहे। जहाँ तक माहदों का ताल्लुक है तो इसमें दो बातें हैं, एक तो अगर बरतानिया यूरोपियन यूनियन में शामिल है तो फिर उसकी अपनी सॉवरेनिटी की नहीं रहती, और वो फिर यूरोपियन यूनियन के थ्रू जो माहदे होते हैं या वहाँ पे जो कानून पास होते हैं वो बरतानिया की अपनी सॉवरेनिटी को ओवरराइड करते हैं, वो बरतानिया में मौजूद कानून को नलीफाई कर सकते हैं, वो उसके कानून को चैलेंज किया जा सकता है यूरोपियन यूनियन की कोर्ट्स में। जब माहदों का ताल्लुक है तो बरतानिया को कोई ऐसा मसला नहीं है, वो किसी भी मुल्क के साथ इंडिविजुअल और इंफरादी बुनियाद के ऊपर भी माहदे कर सकते हैं, मगर मसला यह है कि अगर बरतानिया किसी बड़ी मंडी का में शामिल नहीं है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन काफी बड़ी मंडी है बरतानिया से, तो उसमें वो ताकत नहीं होती कि माहदे में अपनी मर्जी की शराइत मनवा सकें किसी से। तो अपनी मर्जी की शराइत ना मनवाने का फिर ये फायदा जो है वो बिजनेसिस को नहीं मिलता, मगर उसमें अलग हो जाने से उसको ये फायदा होता है कि वो टैक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटीज बरतानिया की
वो अपनी उसकी जेब में आएंगे। जी अच्छा, ये इसके लिए मंजर साहब आपसे एक मेरा के क्विक क्वेश्चन ये है कि रूस खास तौर पर आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो रूस एक ऐसा मुल्क है जिसने वाज़े तौर पर खुल्लम खुला इस बात की हिमायत की है कि यूरोपीय यूनियन से बरतानिया को अलग हो जाना चाहिए, क्यों?
जी, ये आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देता है ये क्विक क्वेश्चन, क्योंकि बरतानिया अगर यूरोपियन यूनियन से अलग होता है तो यूरोपियन यूनियन के अंदर अमेरिका की जो कंट्रोल है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से अमेरिका के जो प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने भी कहा था कि बरतानिया को नहीं छोड़ना चाहिए, और बहुत से मुल्क जो हैं वो भी ये प्रेशराइज करते हैं कि बरतानिया को यूरोप से नहीं निकलना चाहिए। अगर निकल जाते हैं तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन लोगों के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं रूस के साथ, और इकोनॉमिकली वो उनके ऑल्दो के सेंक्शंस कहते हैं लगी हुई हैं लेकिन काफ़ी हद तक उनके ट्रेडिंग उनके साथ चल रही है और एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं। तो और बरतानिया जो है वही एक मुल्क है जो कि रूस को कन्फ्रंट करता है अमेरिका के भी हाफ पर, तो इस वजह से वो ये चाहता है, रूस चाहता है कि अमेरिका ये बरतानिया निकल जाए यूरोपियन यूनियन से, और अमरीका चाहता है कि बरतानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर रहे।
بہت بہت شکریہ منظر وسیم صاحب لندن سے ہمارے ساتھ تھے، اور ابھی ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سنگین شاہ صاحب ابھی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ افغانستان کے بارے میں ایک بات کریں گے، آج کے حملے کے بارے میں اور افغانستان میں طالبان کی صورتحال کے بارے میں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے باقی حصے کی طرف چلیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے اس پروگرام کے باقی حصے کا انتظار کیجیے گا۔
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات۔
ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے۔
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وچ وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم۔
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلق نہ کر سکے۔
غیر جانبدار بحث۔
کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، چاہیے عدالتوں کا فیصلہ تھا۔
پاکستان میں دیکھیں، ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جہاں رنگ، اور اب پروگرام کے ہم آخری، ہمارے تین سیگمنٹس ہیں، افغانستان اور پاکستان کے بارے میں دو سیگمنٹس، ان کے بارے میں اپنے ماہرین کی رائے لیتے ہیں۔ افغانستان سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق طالبان نے صوبہ ہرات اور قندھار کے درمیان چلنے والی 3 بسوں کو روک کر کم از کم 25 مسافروں کو اغوا کر لیا۔ طالبان کے ترجمان قاری یوسف احمدی نے تصدیق کی کہ اس حملے کے اور اغوا کے پیچھے ان کی تنظیم کا بھی ہاتھ ہے۔ ہم اپنے سننے والوں کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ چند ہفتوں کے دوران طالبان کی جانب سے مسافروں کے اغوا کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ تو سنگین شاہ صاحب، ایک کوئک کامنٹ اس پہ کریے گا، پھر ہم اپنے اگلے سیگمنٹس کی طرف چل پڑیں گے، کہ یہ طالبان خاص طور پر ملا منصور کی ہلاکت، موت کے بعد جب سے نئی قیادت آئی ہے وہاں پر ملا ہیبت اللہ کی نگرانی قیادت میں، اس وقت سے طالبان کی کاروائیوں میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں افغانستان میں امن و امان کی صورتحال اسی طرح رہے گی اور طالبان کی کاروائیاں بڑھتی رہیں گی، یا حکومت اور طالبان کے درمیان کسی طرح کی کسی بات چیت کا کوئی امکان ہے اس وقت پہ؟
جہاں تک بات چیت کہیں کا، میں آپ کو ایک وجہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے یا کوئی نیا سربراہ طالبان کا منتخب ہوتا ہے، کیوں طالبان کی کارروائیوں میں تیزی آ جاتی ہے؟ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلے تو نیا سے اپنے جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں اس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کا کمانڈ کنٹرول جو سیٹ اپ جو ہے وہ فعال ہے، اور اس کا کنٹرول طالبان کی تنظیم کے اوپر مکمل طور پر موجود ہے، اور وہ اپنی کارروائیوں کو بدستور جاری رکھ سکتے ہیں اور اس کو کوئی کمزور تصور نہ کرے۔ تو اس میں ایک وقتی پیک آتا ہے ان کی کارروائیوں میں۔ دوسری، جہاں تک کوئی ابھی ایک معاہدہ ہونے کا امکان ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ طالبان مکمل سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ افغان حکومت کو یہ باور کروا دیں کہ طالبان انتہائی طاقتور ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کیا جائے تو پھر ان کی ان طاقت کو مد نظر رکھ کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، یا تو ایک یہ طریقہ ہے۔ اور دوسرے، اس سے زیادہ ایکسٹریم جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی یہ دماغ میں سوچ ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت کو گرا سکیں گے اور افغانستان کی حکومت پہ پھر خود مکمل طور پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کی بنیاد بیسک، اس کی انڈر لائن وجوہات یہ ہیں کہ امریکہ ایک دن تنگ آ جائے گا اور وہاں سے اپنی فوجی بلوا لے گا، اور جب اوباما صاحب کی حکومت بدلے گی تو شاید یہاں پر امریکہ کا اتنا اس کی وہ نہ رہے، اتنا ان کا انٹرسٹ نہ رہے، اور اس کے بعد پھر شاید حالات ایسے ہوں جس سے طالبان فائدہ اٹھا سکیں۔
بہت
جی مختلف قسم کے چند آرا ہیں۔ اس کے مطابق جب تک طالبان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہ آ جائے کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹ سکیں، یا پھر افغانستان کی حکومت کے پاس کوئی ایسی طاقت نہ آ جائے کہ وہ جنگ پانسا پلٹ سکیں، یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کوئی
بات چیت کر سکیں گے،
نیگوشیشنز کریں۔
بہت بہت شکریہ، لندن سے ہمارے ساتھ تھے سنگین شاہ، ہمارے پروگراموں کا ایک ممتاز نام ہے، اور آپ سے میری بات پھر بھی ہوگی۔ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں محمد ندیم صاحب۔ السلام علیکم ندیم صاحب۔ بہت شکریہ ندیم صاحب، ہم گریٹفل کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ افغانستان ہی کے بارے میں بات کر رہے تھے، ابھی سنگین شاہ صاحب سے ہماری یہی بات ہو رہی تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی معاملات کافی دنوں سے کھچاؤ اور کشیدگی کا شکار ہیں، لیکن خود افغانستان کے اپنے اندر طالبان کی کارروائیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت خود آگے بڑھ کر، یا پچھلے دنوں جو ایک چار گروپ بنے تھے، چار ملکوں پر شامل گروپ بنا تھا جو کہ تصفیہ کرانا چاہتا تھا طالبان اور افغان حکومت کے درمیان، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چار فریقی ملک جس میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین شامل ہیں، اب بھی کسی حد تک فعال ہو کر طالبان اور اشرف غنی صاحب کی حکومت کے درمیان کوئی معاملات کو آگے بڑھا سکتا ہے؟
دیکھیے، جب یہ ملا عمر کے بعد جب یہ ایئر اسٹرائک نے ملا اختر محمد منصور کو جب سے انہوں نے ہلاک کیا ہے، اس کے بعد سے واشنگٹن اور اسلام آباد میں جو ٹینشن ہے وہ تو آپ کو بھی نظر آ رہی ہے اور سب کو نظر آ رہی ہے۔ اور ان امریکہ کا کہنا یہ تھا کہ ملا اختر محمد منصور جو ہیں وہی سب سے بڑا آبسٹیکل ہیں ان مذاکرات کے کو کامیاب نہ ہونے میں، اور جو کہ کئی مہینوں سے جو ہے پینڈنگ ہوتے چلے جا رہے تھے
جی۔
لیکن دیکھا یہ گیا کہ ان کی ہلاکت کے بعد بھی مطلب اس چیز میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی، بلکہ آن دا ادر سائڈ طالبان کے جو افغانستان میں جو بڑا حصہ ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ 14 سال کی جنگ کی صورتحال کے بعد بھی آج طالبان جو ہے افغانستان میں ایک بڑا حصہ کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ اس خطے کی تاریخ بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو، ہمیشہ سے یہاں جنگیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوئی خاطر ہوا کسی کو بھی یہاں سے معاملہ مطلب فتح حاصل نہیں ہو سکی۔ اور امریکہ نے 2014 میں یہ کہا تھا کہ وہ اپنی فوجیں واپس بھجوا لے بلائے گا، لیکن یہ کہ جو کہ 2017 تک کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن جو چیزیں ہیں جو وہاں پر ایکشنز ہو رہے ہیں، جو طالبان کے جو ایک چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے بعد نظر یہ آتا ہے کہ افغان حکومت جو ہے اس کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں، اور افغان حکومت اس کو اکیلے کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے طے یہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے، افغان فورسز جو ہیں وہ ان کے خلاف ایکشنز کریں گی، اور امریکن فوج جو ہے وہ پیچھے سے ان کو سپورٹ کرے گی، اور جہاں سمجھے گی کہ اسے آگے آنا ہے وہ بھی آگے آئیں گے، اور اسی اسٹریٹجی کے تحت کام ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی اوباما نے دوبارہ اپنی فورسز کو جو ہے ایکٹیو کیا ہے، جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی فوج دوبارہ جو ہے کنٹرول لینا چاہ رہی ہے، یا ایسی کچھ صورتحال نظر آ رہی ہے، چونکہ یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں افغانستان۔ اب دیکھیں نا، 3 اٹیکس تو ہو ہی چکے ہیں ابھی ریسنٹلی، نیپالی سیکورٹی گارڈ کا معاملہ ہوا
جی ندیم صاحب، لیکن اس سلسلے میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو چار فریقی گروپ تھا اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، کہ چار فریقی گروپ جیسے کہ اس کی پہلے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور اس کے میں ایک روڈ میپ تیار کرنے کی کوشش کی گئی، تو میرا سوال یہی تھا کہ یہ ساری صورتحال جو پیچیدہ صورتحال ہو چکی ہے افغانستان کے اندر بھی، کیا اس صورت میں کوئی صورت بنتی ہے کہ یہ چار فریقی گروپ جو ہے وہ معاملات کو کچھ آگے لے جانے میں کامیاب ہو سکے؟
بظاہر اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کچھ پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، جب تک کہ طالبان کے جو اپنے جو معاملات ہیں، طالبان کے جو اپنے مطالبات ہیں، ان کو سنسیئرٹی کے ساتھ نہیں ایڈریس کیا جائے گا، ان کو نہیں سمجھا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی بھی کسی بھی طور سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس سے کوئی فائدہ کوئی فریق بھی حاصل نہیں کر سکتا میرا خیال ہے۔
اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں، کچھ پاکستان کی طرف چلتے ہیں، اور ابھی ہمیں پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید، جیسا کہ ہم ان کو ہمیشہ متعارف کراتے ہیں آپ سے، جو ان کا تعارف ہے کہ ون اینڈ دا اونلی ڈاکٹر فوزیہ سعید اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، نیشنل پاکستان میں لوک ورسا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہاں کی، نیشنل انسٹیٹیوٹ فار فوک ہیریٹیج، تو ان کے ساتھ ابھی ہم بات کریں گے۔ تو آئیے اتنی دیر میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی آبادی کے بارے میں، جو ایک نئی رپورٹ آئی ہے کہ کس حد تک شرح غربت ہے پاکستان کے اندر، اور بتایا جاتا ہے اس رپورٹ کے مطابق 38.8% حصہ آبادی کا شدید غربت کا شکار ہے، یعنی ہر 14 میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ شدید غربت کے مسائل کا شکار ہیں۔ تو ناقدین کہتے ہیں کہ غربت کے خاتمے کے لیے اقتصادی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ وسائل کی منصفانہ تقسیم سے غربت کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. سابق مشیر خزانہ اور اقتصادی امور کے ماہر سلمان شاہ نے وائس آف امریکہ سے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے جو کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں, پھر اپنے ماہرین سے بات کریں گے. یہاں امریکہ سے محمد ندیم ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گی ڈاکٹر فوزیہ سعید. تو آئیے پہلے ڈاکٹر سلمان شاہ کی یہ بات سنتے ہیں.
جو تشویشناک چیز تھی کہ انویسٹمنٹ کے ٹارگیٹس جو تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے, اور انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو 15% تھی. اب اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ جب تک آپ یہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے اکنامک گروتھ نہیں ہوگی, اکنامک گروتھ نہیں ہوگی تو امپلائمنٹ جنریشن نہیں ہوگی, اور غربت جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کی امپلائمنٹ جنریشن سے. اگر آپ کے پاس سسٹینیبل نوکری ہے, اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت کوئی اسکل ہے, ہنر ہے, ٹریننگ ہے, اور آپ کو جاب ملتا ہے جس سے آپ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں, اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرتے ہیں, تو پھر غربت میں کمی آتی ہے.
یہ ابھی آپ سن رہے تھے ماہر معیشت معاشیات ہیں ڈاکٹر سلمان صاحب, سلمان شاہ صاحب ہمارے پروگراموں میں آپ ان کو سنتے بھی ہیں. پلاننگ کے وزیر ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال, انہوں نے اس رپورٹ کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے کہا کہ یہ رپورٹ معاون ثابت ہوگی کہ تمام علاقوں میں وسائل اور ترقی کو مساوی طور پر تقسیم کرنے کی صورتحال سامنے آ سکے. وفاقی وزیر کا کیا کہنا, آئیے آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں.
پاکستان کے ہر ضلع کا پاورٹی اسکور کارڈ سامنے آیا ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ لگانے میں مدد ملے گی کہ پاکستان کے وہ کون سے ضلع ہیں جو پسماندہ ترین ہیں. لہٰذا ان صوبوں کے اندر جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی اور ان کا احتساب ہوگا کہ وہ ان علاقوں پر خصوصی توجہ دیں, چونکہ ترقی ناہمواری کے ساتھ نہیں ہو سکتی.
تو آئیے اس سے ہم کچھ سوال نکالتے ہیں جس سے ہم بات کرتے ہیں اپنے ماہرین کے ساتھ. ہم پروڈیوسر سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر فوزیہ سعید کیا ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا, فون پہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں کیا؟ ڈاکٹر فوزیہ آپ ہمیں سن رہی ہیں؟ ڈاکٹر فوزیہ آپ ہمیں سن سک رہی ہیں؟ ان تک میری آواز نہیں میرا خیال ہے جا رہی. تو اچھا, تو ہم اس وقت ابھی ہم نے آپ کو دو آڈیو ساؤنڈ بائٹس تھے جو سنوائے ہیں, ڈاکٹر سلمان شاہ کے جو کہ ماہر اقتصادیات اور ماہر معاشیات ہیں, اور دوسرے پلاننگ کے وزیر وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کے. تو اس سے کئی سوال بھی پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وفاقی وزیر کا تعلق تو خود حکومت سے ہے اور ان کو اس بارے میں بہتر انداز میں اس بات کا علم ہوگا کہ کہاں پر حکومتی اقدامات کے تحت کس طرح سے چیزیں کی جا رہی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ اقتصادی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ غربت کو دور کرنے کے لیے اقتصادی اہداف کو حاصل کرنا ضروری ہے جو کہ ممکن نہیں ہو سکا, اور اس طرح غربت پر قابو پانا بھی اب تک ایک مسئلہ ہے. آپ کے خیال میں حکومت کی طرف سے غربت کو ہٹانے کے لیے, روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بالکل جسے کہتے ہیں گراس روٹس لیول پہ جا کے کام کرتی ہیں, اس مسئلے کو بہتر طور پر جانتی ہوں گی.
جی ضرور. میں یہ بہتر پہلی بات یہ کہ غربت بہت کمپلیکس مسئلہ ہے. غربت جو ہے اس کا تعلق گورنمنٹ کی پالیسیوں سے اور گورنمنٹ کے ایکشن سے بھی ہے, اس کا تعلق آپ کی آرگنائز کس طرح سے ہے سوسائٹی, وہ خود اپنے لائیولیہڈ کیسے کریٹ کرتی ہے اس سے بھی ہے, اور اس کا تعلق ایک مائنڈ سیٹ سے بھی ہے. یہ مائنڈ سیٹ والی بات بہت کم لوگ کرتے ہیں, لیکن غربت کا تعلق ایک مائنڈ سیٹ سے بھی ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ جو حکومت کی پالیسیاں اس میں کسی حد تک تو وہ کامیاب ہی ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ گورنمنٹ ہے جو یہ پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرتی ہے یا بزنس کو پروموٹ کرتی ہے. یہ فیوڈل ایک ہوتا ہے جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو کاروباری مائنڈ سیٹ ہے. تو ایک تو اپروچ وائز یہ ٹھیک ہے, زیادہ قرضے دینے, جس طرح پہلے ان کے انیشیٹو تھے ٹیکس اور کاروبار, اور یہ ابھی جو ہے ان کو بیچ میں لانا, بیسک چیزیں ہیں نا, جتنا پانی بجلی وغیرہ, یہ اقتصادی بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب فیکٹریز ہوں آپ کے پاس اور وہ اتنے گھنٹے نہ چل پائیں تو پھر لائیولیہڈ کے اوپر فرق پڑتا ہے. وہ اچھی انٹینشن سے نہیں ہوتا, وہ بیسک فیسلٹیز کے ساتھ بہت اس کا گہرا لنک ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے, تمام دنیا کے ممالک میں لائیولیہڈ پرووائڈ کرنا صرف حکومت کا کام نہیں ہوتا ہے, لائیولیہڈ پرووائڈ کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے فیسلٹیٹیو انوائرمنٹ میں, جس میں پرائیویٹ سیکٹر پھلے پھولے
लोग एक्सपोर्ट करें, इम्पोर्ट करें, नए बिजनेस शुरू करें, तो लाइवलीहुड खुद ब खुद जेनरेट होता है. इसको अनेबलिंग एनवायरमेंट जो है ना, मेरे ख्याल है ज्यादा इसके ऊपर फोकस करें तो शायद शायद बेहतर हो, बजाय कि सिंपल जॉब्स. अब जैसे स्टील मिल हमारे सामने है, या जिस तरह एक जमाने PTCL का हाल था, या PTV का हाल है, या PIA का हाल है, वो समझते हैं कि जॉब क्रिएशन जो है कि आप भरते जाएं लोग, वो इस हुकूमत की नहीं, सारी हुकूमतों की बात कर रही हूँ. खाली उस तरह नौकरियां दिलाने से काम नहीं चलता. इट हैज टू बी दी एनेबलिंग एनवायरमेंट. आपके मॉडर्नाइज्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स हों, आपको हर जगह वाकफियत ना ढूंढनी पड़े, चाहे वो लोड वो लोन की बात हो, चाहे आपने अपने शिप लोड अनलोड कराने हो, चाहे कस्टम्स की ड्यूटी हो, चाहे आपके टैक्सेस के मसाइल हो, वो एनेबलिंग एनवायरमेंट होता है तो फिर थ्राइव करने लगती है इकोनॉमी. तो आई थिंक दैट इज द मेन क्वेश्चन,
मेन उसका जवाब है. इस सिलसिले में हम एक और बात करते हैं. नदीम साहब, आप ये बताइएगा, गुज़श्ता दिनों बहुत सारी रिपोर्टें हमने देखी, उसमें ये था कि पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बात हो रही थी, और उसमें यह है कि पाकिस्तान में तरक्की की शराब बेहतर हो रही है. इसके साथ साथ गुज़श्ता दिनों में जैसा कि आपने देखा, कराची की स्टॉक एक्सचेंज को दोबारा एक बड़े इंडेक्स के अंदर शामिल भी कर दिया गया. लेकिन इसके साथ साथ ये रिपोर्टें भी सामने आ रही है कि इस माशी तरक्की के बावजूद और इन सारी चीज़ों के बाद जो बैरूनी सरमायाकारी है वो वहाँ पर नहीं जा रही. और जैसा कि अभी डॉक्टर फौजिया कह रही हैं कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, कि जाहिर है कि अगर कोई नई चीज़ें सामने आएंगी तो रोज़गार के मौके भी सामने आएंगे. तो क्या सूरत इसकी देखते हैं कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी को मुतवज्जो करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पर मज़ीद से मज़ीद चीज़ें हों और रोज़गार के मौके पैदा हों एक आम आदमी के लिए भी.
देखिए, बैरूनी सरमायाकारी का जहाँ तक पाकिस्तान में सवाल है, उसको तो ये तमाम चीज़ें कैप कर देती हैं. जैसे कि अभी आपका जो जब फॉरेन में जो सारा पैसे वैसे का जो मामला आया नवाज शरीफ साहब के, हमारे प्राइम मिनिस्टर के और दूसरे लोगों का नाम आया इसमें, जो आई मीन जो बाहर जो पैसा पनामा लीक्स और ये सब चीज़ें जो चली
जी.
तो इन तमाम चीज़ों से क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना, वो उससे जो है वो डिप्रेस होता है और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान में किसी इन्वेस्टमेंट को करे. दूसरी तरफ ऐसा नजर आता है जैसे कि पाकिस्तान को जो है ना एक कंज्यूमर नेशन के तौर पे जो है ना उस तरफ धकेला जा रहा है कि ये एक कंज्यूमर नेशन बन जाए बस. इसको प्रोटेक्ट, उसमें सबसे बड़ा जो 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 कॉज है वो इंडिया का है कि जी मेड इन इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, इस वक्त जो लाहौर में जो सूरत हाल है, मेड इन इंडिया की तमाम प्रोडक्ट्स वहां पर बड़ी आसानी से आपको मिल जाती हैं, उसमें कपड़ा है और दूसरी चीजें हैं. जबकि पाकिस्तान का स्टेटस ये रहा है कि पाकिस्तान जो है एक वक्त तक कॉटन किंग के तौर पर पहचाना जाता था, और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री है वो तबाह बर्बाद हो गई है. एक आम आदमी जो है उसका ये हाल है कि उसके पास बिल्स तो आ जाते हैं इलेक्ट्रिक के और गैस के, लेकिन उसके घर में ना गैस आती है ना बिजली आती है. तो जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, हम यहाँ बैठते हैं इन मुल्कों में, हम देखते हैं जो टैक्स पेयर होता है उसके अपने राइट्स होते हैं, उसके उसको बेसिक फैसिलिटीज तो हासिल होती हैं. यहाँ तो इंडस्ट्रीज को छोड़ दीजिए आप, यहाँ तो लोगों के घरों में जो है ना तो बिजली है और ना गैस है. हुकूमत अपने आने के बाद से आज तक ये क्लेम करती आई है कि जी 4 साल में ये मसला हो जाएगा, या 10 साल में ये मसला हो जाएगा, या 5 साल में हो जाएगा. तो लगता है ऐसा है कि वो अपना टेन्योर पूरा करते हैं और चले जाते हैं. वो अपने टारगेट भी इस तरीके से देते हैं कि जो उनके उनको बस एक ब्रीदिंग टाइम मिल जाए और वो अपना काम करके निकल जाए. और ये हाल है, 60% पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो अंडर $1 अ डे के ऊपर अपनी जिंदगी बसर कर रही है. आप ये सोचिए कि $1 a day के ऊपर किस तरीके से कोई आदमी जो है ना एक अपनी लाइफ को जो है ना गुजार सकता है. तो ये चीजें, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की सूरत हाल एक वर्स्ट सिनेरियो की तरफ जा रही है डे बाय डे. इसमें कोई बेहतरी होती नजर नहीं आ रही. आपकी इंडस्ट्री तबाह हो गई है, आपका टेक्सटाइल जो है वो तबाह हो गया, आपका कितना बड़ा एक्सपोर्ट था. तो इन अब ये देखिए कि हम अब जबकि हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की या बाहर से पैसा लाने की, तो हम कैसे ला सकते हैं, जबकि यही नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने एक नारा लगाया था कि कर्ज उतारो और मुल्क संवारो. उसके बाद लोगों ने दिल खोल के पैसा दिया, सब ने यहाँ पर पैसा ट्रांसफर किया और गवर्नमेंट ने पैसा फ्रीज कर दिया. अपना पैसा जो है आप बाहर ले जाते हैं, दूसरों से आप ये कहें कि पैसा जो है इस मुल्क में लाके इन्वेस्ट करें. तो कैसे हो सकता है ये डबल स्टैंडर्ड है. जब तक हम बहुत सिंसियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ इसके ऊपर अपने मुल्क को नहीं सिंसियरिटी के साथ देखेंगे, अपने अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर हम टारगेट नहीं करेंगे सिंसियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ, उस वक्त तक मुझे ये मसला नजर होता नहीं आता. ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक बात है.
اچھا اب آخری ہمارے سیگمنٹ کا وقت آیا, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس بارے میں کسی وقت ہم بات کریں گے, پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے اور پاکستان میں جو شرح غربت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل ہیں, یہ کافی تفصیلی بحث چاہتے ہیں جس میں ہم ماہرین کو بھی لانا چاہیں گے اور اس کے بعد آپ سے ان کی بات چیت آپ کو سنوائیں گے کہ ماہرین اس بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں اور تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے سنی. پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی کمیٹی برائے امور خارجہ کے ایک اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ ملک کی مختلف جیلوں میں جو قید خواتین ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے رات کے وقت, یا انہیں غیر اخلاقی کاموں پر بھی مجبور کیا جاتا ہے. تو خواتین سے ایسے سلوک پر کمیٹی کے ارکان نے کافی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ابھی اس رپورٹ میں جو یہ سامنے آئی ہے اس میں یہ تو واضح نہیں ہوا کہ اس طرح کی جو واقعات پیش آئے ہیں وہ کن جیلوں میں ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے کن حصوں میں واقع ہیں. تو لیکن چاروں صوبوں کے انسپیکٹر جو جیل کے ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آئندہ اجلاس میں پیش ہو کر اس معاملے کے بارے میں صورتحال سے آگاہ کریں. اس کے علاوہ پاکستان میں بہت ساری اور بھی چیزیں جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے بیرکیں بھی الگ بنانی چاہیے, یہ بہت سارے مسائل ہیں. یہ ایک وہ مسئلہ ہے جو خواتین کے بارے میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں جو ایک دم سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ گزشتہ دنوں غیرت کے نام پر قتل کے بے شمار واقعات سامنے ہوئے, خواتین کے مسائل کا اگر ذکر کریں تو بہت سارے مسائل ہیں جو کہ سامنے ہمارے آتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ, آپ خواتین کے حقوق کے لیے خاص طور پر کام کرتی ہیں, مختلف اوقات میں خواتین کے مسائل کو دیکھتے ہوئے مختلف قوانین بھی بنائے جاتے ہیں, لیکن پھر جب ان پر عمل درآمد کی بات آتی ہے تو اس سلسلے میں کوئی زیادہ بڑی پیش رفت نہیں ہو سکتی. کیا وجہ آپ اس کی دیکھتی ہیں کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو اس سلسلے میں جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, یا حکومت کی طرف سے کوئی کڑی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟
دونوں چیزیں ہیں میرے خیال میں, دونوں ایک دوسرے کو فیڈ کرتی ہیں. جیسے یہ ابھی بلایا گیا ہے, کمیٹی نے بلایا ہے, تو اس کو ہمیں اچھا قدم بھی دیکھنا چاہیے. ایک طرف سے تو ہمیں پردہ اٹھتا ہے ایسی چیزوں کا جو بہت گھنونی ہے, دوسری طرف سے یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بلایا, اس چیز کا نوٹس لیا, انہوں نے بلایا, تاکہ ہم دونوں راستے دیکھتے چلے جائیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ جب تک اس کو پرائیورٹی دے گی, جیسے یہ شرمین کی فلم دکھائی گئی پرائم منسٹر کے ہاں دکھائی گئی, اس کو میں سمجھتی ہوں بہت اچھی سگنلنگ کی گئی کہ یہ آنر کلیم جو ہے اس کو بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بل آئے گا, ترمیمی بل آئے گا, اور جس کی کافی تیاری بھی ہے, وہ دوسری طرف ڈسٹریکٹ ہوتی رہتی ہے گورنمنٹ, لیکن اس کو توڑ پہنچانا ہے. بل آئے, اس کی لا میں ترمیم ضرورت ہے. وہ آپ کو معلوم ہے اس کی جڑ سارے مسئلے کی یہ ہے کہ باپ مارتا ہے تو بھائی معاف کر دیتا ہے, بھائی مارتا ہے تو باپ معاف کر دیتا ہے, معافی طلب ہے. تو سمپلی اس میں اس طرح کی ترمیم ہے کہ یہ والی معافی جو ہے یہ اس کیس میں لاگو نہیں ہوتی, کیونکہ وہ آپ کے محرم ہی ہوتے ہیں جو اس کو قتل کرتے ہیں. سو اس طرح کی چیزیں بہجت جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے سگنلنگ بڑی ضروری ہے, اور جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی بھی. مگر میں یہ تعریف کروں گی کہ آنر کلنگ کا جو ایشو اٹھا ہے, اب جو میڈیا کی رپورٹنگ ہے وہ 5 سال پہلے جو میڈیا کی رپورٹنگ تھی اس سے بہت
مختلف ہے.
اور جب میڈیا فوراً کیسز لا بھی رہا ہے, اور جو لینگویج استعمال کر رہا ہے وہ اس قسم کی مسالے دار نہیں ہے جتنی ایون 1 سال پہلے بھی جو تھی لینگویج, اس سے بہتر ہو رہی ہے. تو کہیں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ایشو پہ قوم جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑی ہونی شروع ہوئی ہے. ابھی ریپ کا ایسا نہیں ہے ایشو جس پہ اکٹھی ہوئی ہو, لیکن آنر کلنگ سے فرق پڑنے لگا
ہے. اچھا, اسی لیے بس آخری 2 منٹ کی بات ہے, ندیم صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو خواتین کے بارے میں ایک منفی مائنڈ سیٹ معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے, اس کو بدلنے کے لیے جیسے کہ ڈاکٹر فوزیہ سعید کی بھی آپ نے بات سنی, ندیم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے واقعی میڈیا کا اہم کردار ہے؟
اور وہ بہتر طور پر میڈیا نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے, کیونکہ اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے وہاں پر. ہمارے یہاں یہ جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں خواتین کے معاملے میں, یہ اس کی وجہ سب سے بڑی جہالت ہے, لوگوں میں ایجوکیشن نہیں ہے. تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ماسٹرز کر لیا, آپ گریجویٹ ہیں. تعلیم کا مطلب انسان کی سوچ سے اور آج کا جو ماحول ہے اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا آیا ہے پاکستان میں, آپ دیکھیے ابھی جو یہ ایک بل پاس ہوا تھا, وومنز اگینسٹ وائلنس بل جو ہے, اس کے اوپر کتنی مذہبی جماعتوں کی طرف سے جتنا بڑا وہ آیا. حالانکہ دیکھیے, ہم اگر ہم اپنے پروفٹ کو دیکھیں تو ان کی زندگی کو دیکھیں تو کس طریقے سے خواتین کو انہوں نے احترام کیا, लेकिन हम एक तरफ तो मुसलमान होने के का दावा करते हैं लेकिन ऑन द अदर साइड बिल्कुल कंट्राडिक्ट उसका बिल्कुल अगेंस्ट हम अपनी सोच में आ जाते हैं, कितने कंजर्वेटिव हो जाते हैं हम, वो डोमेस्टिक मामला हो, इमोशनल मामला हो, साइकोलॉजिकल हो, वर्बल हो, इकोनॉमिक अब्यूज हो, हवा तीन बिचारी हर चीज में जो है ना टारगेट बनती है
जी,
हर चीज में टारगेट बनती
है जी। मेरे पास आखिरी 15 सेकंड
है। आपका जो आपने जेल
मीडिया
जेलों में, ये तो जेल में जो औरतें बिचारी कैद है आप तो उनकी बात कर रही हैं, यहाँ तो आप देख लीजिए मुख्तारा माई का केस से शुरू होता है और कितने हजारों केसेस से होते चले गए जो कि रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में, हम तो वो देख रहे हैं ना, जो रिपोर्टेड नहीं है उनकी तादाद भी तो देखिए उसकी तादाद कहीं ज्यादा है।
बहुत बहुत शुक्रिया है मोहम्मद नदीम साहब, डॉक्टर फौजिया सईद, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। ये सारे मौजूद इतने दिलचस्प मौजूद होते हैं कि इन पर हम काफ़ी देर तक बात कर सकते हैं और अहम मौजूद भी हैं। बाहर तौर ये कहना कि मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ज़रूरी है कि मीडिया में सामने लाया जाए और उनकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए तो कोई ना कोई हल की तरफ बंदा बढ़ना शुरू हो जाता है। आप मेरे प्रोग्राम के शुरका का बहुत शुक्रिया, आप देखने और सुनने वालों का बेहद शुक्रिया। बेहजत को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए, आपसे मेरी मुलाकात फिर भी होगी। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।